हाँ डरता है काफी
पानी
डर
है,
थोड़ी देर से पी लेंगे। सूरतुल माईदा الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشمع ولا الحدي ولا القلائد من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يصدوا عن الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم آنس وحد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورہ نساء کا مطالعہ تھا، ایک سورۃ المائدہ تو قرآن حکیم کی چوتھی مدنی سورت ہے، تمام سورتوں کے اعتبار سے چوتھی سورت، انشاءاللہ آج اس کا ہم مطالعہ مکمل کریں گے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دونوں آپس میں جوڑا ہیں، نساء اور سورہ آل عمران تھی، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے. سورۃ المائدہ کا زمانہ نزول 6 ہجری اور اس کے لگ بھگ اس کے عرض، اس میں خاص طور پر 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے مسلمانوں، پہلی آیات کا تعلق اسی صلح حدیبیہ سے ہے خاص طور پر. اور پھر اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے عمرہ وغیرہ کیا 6 ہجری میں، 7 ہجری میں خاص طور پر عمرہ قضا ادا کیا، تو اس حوالے سے بھی مسلمانوں کا احکامات دیے کہ عمرے کی حالت میں یا احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار وغیرہ نہ کیا جائے. بہرحال اس صورت کی ابتدائی آیات طور پر عہد و پیما کے حوالے سے بہت سبحانہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. یہ عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں ہم نے دین اسلام کی تکمیل کا جو ہے وہ فیصلہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھ دیں گے. تو اس سورت کی خصوصیت یوں سمجھیے، سورہ بقرہ میں ابتدا ہوئی تھی احکامات، سورہ نساء میں گویا سٹ آیا، اور اب سورہ مائدہ گویا کلائمیکس سے اس اعتبار سے کہ شریعت کی تعلیمات تقریباً 80% تعلیمات شریعت کے احکامات کی وہ 4 صورتوں میں مکمل، بعد دیگر صورتیں جو ہیں وہ گویا 20 یا 25% شریعت کے احکامات ہیں جس میں بعد میں آتے ہیں. ورنہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یہ 4 صورتیں وہ ہیں جس میں اکثر و بیشتر شریعت مکمل ہو جاتے ہیں. اس ابتدائی تعارف کے بعد اب آئیے ہم ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بار بار یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آپ کو ملے گا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر خطاب مسلمان امت کے عقود، اپنے وعدوں کو، قول و پیما کو، عہدوں جو عہد تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو. اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. تمہارے لیے حلال کیے گئے مویشی، مویشیوں میں جو چار پائے ہیں، چو پائے ہوتے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کیے جاتے ہیں، جو تم پر پڑھ دیے جائیں گے، یعنی وہ مویشی جو حرام کر دیے گئے اس کی فہرست بھی بہرحال تمہیں دے دی جائے گی. غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار نہ کیا کرو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو. حالت احرام میں جو حیض اور حلال ہے اس کو بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ اس پر شکار نہ کیا جائے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا جائے گی ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس نے وہ احکامات دیے جو تم بارہ. اس میں پہلی آیت جیسے کہ عرض کیا گیا صلح حدیبیہ کے حوالے سے خاص طور پر تھی. مسلمانوں نے سن 6 ہجری میں یہ صلح کی، بہت دب کر یہ صلح کی گئی تھی. انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑا پڑھیں گے سورۃ الفتح میں، جو فوراً اس کے بعد نازل ہوئی تھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فتح مبین قرار دیا. لیکن کیونکہ یہ صلح کر چکے تھے مسلمان، وعدہ اور قول و قرار ہو چکا تھا، اور نسبتاً دب کے کیا، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کیا تھا جو مسلمانوں کو بظاہر اس وقت جو ہے مشکل نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس وعدے کے پورا کرنے پورا کیا کرو. یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، لیکن بہتر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور اس پر گفتگو کرنے. ہم نے آئے بھر میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. بل مو فون بھی آہدین ادا آہد، وہ اپنے وعدوں کو وفانے والے ہوتے ہیں جب بھی. اب یہاں باقاعدہ حکم آ رہا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو اب مختلف نوعیتوں کے معاہدے یا وعدے ہیں جو ہم کر چکے ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایک وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں، ایک وعدہ جو ہم کر کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم کیا تھا، اور وہ ہماری ارواح تھی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ. الگ تو ربکم، تم سب کا رب نہیں ہوں. تمام ارواح نے گواہی دی تھی قالو بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو گویا وہ وعدہ ہمارے اندر موجود ہے. توحید باری تعالیٰ کی گواہی ہر انسان کے دل میں موجود ہے. اب اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو گویا یہ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے، شریعت کا وعدہ، کہ اللہ ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو گویا اب شریعت کا وعدہ جب آپ نے کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اب شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اب آپ پر لازم ہو جائے گا. اسی طرح معاشرے کے استحکام، معاشرے میں آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ، وہ ڈیپینڈ اس بات پر کرتی ہے کہ آپ کتنا وعدوں کو پورا کرنے والے ہو. مختلف نوعیتوں کے وعدے ہم جو ہے اس میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک نکاح وقت وعدہ ہے، عقدۃ النکاح کہا جاتا ہے اس کو. اس میں تو باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، چار سائن کیے جاتے ہیں، لڑکی بھی کرتی ہے، لڑکا بھی کرتا ہے. تو گویا وہ وعدہ ہے جس میں سوشل کانٹیکٹ آپ نے کیا، کہ آپ حقوق و فرائض کا تعین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا جو کانسیپٹ دیا ہے، اس کو آپ فالو کریں گے. تو شوہر کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے فرائض ہیں. تو یہ گویا خاندان کا نظام جو ہے ایک معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا جو ہے وہ احترام کریں گے. پھر اسی طرح والدین سے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ہر باشعور انسان اخلاقی اعتبار سے، یا یوں کہہ لیجئے ہر سلیم الفطرت انسان جس کے اندر فطرت باقی ہے، وہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے. یہ گویا بلٹ ان ہے ہمارے اندر. والدین ہماری پیدائش سے لے کر جوانی تک کے مراحل طے کرتے ہیں، کتنی مشقت سے جو ہے وہ ہمیں پال پوس کر جوان کرتے ہیں. تو اب اخلاقی اعتبار سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، ان کو ناراض نہ کریں. انشاءاللہ یہ کل کے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، پوری تفصیل سے اس پر جو ہے گفتگو آئے گی. تو بہرحال یہ ان ریٹن کانٹیکٹ ہے جو ہم والدین سے کرتے ہیں. اسی طرح جہاں آپ جاب کرتے ہیں، وہاں باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں، آپ کو اتنی سیلری ملے گی، اتنے ورکنگ آورز آپ نے دینے. تو گویا یہ وعدہ ہے. اب اگر فرض کریں سیلری تو ہم پوری لے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ورکنگ آورز ہیں اس میں ہم جا نہیں رہے، سائن کر کے واپس آ جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ جا کر ہم وہاں پر کام نہیں کرتے، ایسی باتیں بنا کر آ جاتے ہیں جو اکثر و بیشتر گورنمنٹ آفیس میں ہوتا ہے. لیٹ جاتے ہیں، آرام سے تھوڑی دیر گئے، بیٹھے، اخبار پڑھا، چائے پی، لنچ ٹائم ہو گیا جناب، لنچ میں چلے گئے صاحب، اور پتہ چلا ورکنگ آورز پورے ہو گئے. تو یہ اس طرح کا اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ حرام ہے. آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ پورا کیجیے. لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اوفو بالعقود. اور اس میں خاص طور پر اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ تنظیم اسلامی جو قائم ہوئی ہے، وہ تو گویا ایک معاہدے کی بنیاد پر ہے، اس میں تو بیعت کی بنیاد پر ہوتی ہے. کہ بیعت کی بنیاد پر ہم بیعت کرتے ہیں امیر کے ہاتھ پر کہ آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے جو شریعت کی تعلیمات کے اندر ہو گئے ہوں. یہ بیعت بیعت جہاد ہے جو ہم کرتے ہیں امیر جماعت کے ہاتھ میں, اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت بنائی جائے وہ ڈسپلن جماعت ہو, اور کسی بھی جماعت کا نظم بہت اہم ہوتا ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے جماعت یا تنظیم کہتے ہی اس کو جس میں نظم ہو, جہاں نظم نہ ہو تو ایک موب ہے, انسانوں کو جمع کر لے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو, اور کوئی ڈسپلن نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ کوئی جماعت نہیں ہوگی. جماعت تو وہ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ایک نظم ہو, اور ہمارا نظم جو اسلام کا نظم ہے آپ کو معلوم ہے قرآن سے بھی ثابت ہے, اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو گویا منصوص ہے, مسنون ہے, معصور ہے, صحابہ کرام نے بھی بیعت لی, اور اسی طرح معقول بھی عقل سے بھی ثابت ہے کہ کسی بھی جماعت کے لیے کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ بیعت کا نظام جو ہے وہ تنظیم اسلامی نے اڈاپٹ کیا ہے. تو بہرحال جو لوگ بھی تنظیم میں شامل ہو گئے بیعت کر لی انہوں نے, اب ان کو چاہیے کہ وہ بیعت کے تقاضے ادا کریں, ایسا نہ ہو کہ بیعت تو کر لیں وعدہ تو کر لیں بعد میں تقاضے ادا نہ کریں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو بجائے فائدہ ہونے کے ثواب ملنے کے گناہ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف نوعیتوں کے وعدے جو ہم کرتے ہیں سوشل کانٹیکٹ کے حوالے سے, بہرحال یہ تمام کے تمام وہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا, اوفو بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کرو. دعا کریں اللہ پاک پہلے تو ہمیں اس وعدے کی اہمیت کو جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا دین لمن لا عہد له, اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ حضرت انس خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, 9 سال تک حضور کی خدمت کر رہے. وہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو, کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, مگر یہ کہ آپ یہ بات ضرور کہتے تھے لا دین لمن لا عہد له, اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد و قائمہ کی پاسداری نہیں, ولا ایمان لمن لا امانت له, اور نہ ہی اس شخص کا کوئی ایمان ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں. کوئی ایمان اور یہ سمجھیے دین کا تعلق یہ ہے کہ انسان اپنے وعدوں کو پورا کرے اور امانت میں پورا ہو. گویا پریکٹیکلی جس کو کہا جاتا ہے اسے آپ کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مومن ہے بھی یا نہیں, تو دیکھ لیجیے اپنے وعدوں کو کتنا پورا کرتا ہے اور امانت میں خدا نہ خاصہ خیانت نہیں کرتا. تو بہرحال یہ 2 نشانیاں جس سے کسی بھی انسان کے ایمان اور تقوی کی گواہی آپ دے سکتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں جو نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, ان کو حلال نہ سمجھو, یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو. یہ جو شعائر ہے یہ بنا ہے اصل میں شعور سے, آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آتا ہے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں خاص, زیادہ ان کی بے حرمتی نہ کرو. نمبر 1 ولا شہر الحرام, یہ جو 4 مہینے اشہر الحرم, ان کی بے حرمتی نہ کرو, ان کے درمیان جنگ و جدال اور وغیرہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا. نمبر 2 ولا الحدیہ, اسی طرح وہ قربانی کے جانور جو حج کے موقع پر جا رہے ہوتے ہیں ان کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر, اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ تک جائیں گے, ان کا احترام کرو اور ان کو بے حرمتی نہ کرو. اسی طرح ولا القلائدہ, اور وہ جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں, ولا آمین البیت الحرام, اور اسی طرح وہ حاجی جو قصد کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا. اب حاجی کو جائے اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے, حاجی کو جھڑکنا, اس سے لڑائی کرنا, اس کو برا بھلا کہنا سخت گناہ ہے, خاص طور پر جو حالت احرام میں لوگ ہوتے ہیں. تو گویا وہ احرام نشانی اس بات کی کہ اللہ کے مہمان ہیں, لہذا ان کا احترام کرو, ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی نہ کرو. یہ واقعہ یہ کہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے, اگر آپ نے عمرہ یا حج اگر ادا کیا ہو تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ حاجی جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اللہ کا مہمان ہے, اللہ کا نمائندہ ہے. لہٰذا اللہ کے نمائندوں کو, اللہ کے ان مہمانوں کا احترام کرو, ان کی بے حرمتی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضوان, اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, پس جب تم احرام کی حالت سے نکل جاؤ یعنی عمرہ یا حج وغیرہ ادا کر لو, فَاصْطَادُوا, تو پھر تم شکار کر سکتے ہو, یا میں نے عرض کیا شکار کی ممانعت تھی حالت احرام میں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے, ان صدوکم عن المسجد الحرام, کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے, ان تعتدوا, کہ تم اب ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو, ولا وتعاونوا علی البر والتقوی, اور دیکھو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب اس آیت کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے نسبتاً دب کر صلح کی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو شدید تکلیف تھی اس بات سے کہ ہم نے دب کر صلح کیوں کی ہے. لہٰذا یہاں پر خصوصی احکامات دے دیے گئے کہ دیکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روک دیا ہے. ظاہری بات ہے احرام کی حالت میں نکلے تھے. 1400 صحابہ کرام میں سن 6 ہجری میں اس کا پورا واقعہ سورہ فتح میں آئے گا. اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ ہم جو ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے حکم دے دیا. سارے کے سارے جو صحابہ تھے خوشی سے پاگل ہو گئے یوں کہہ لیجیے، لیکن 6 سال ہو چکے تھے اپنے گھر والوں کو چھوڑے ہوئے، خانہ کعبہ کو چھوڑے ہوئے، لہٰذا احرام کی حالت میں نکل گئے. لیکن راستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، اور جو بھی اگریمنٹ ہوا اس میں یہ باتیں ہوئی کہ جناب اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے. لہٰذا حضور نے وہیں احرام کھولا، وہیں قربانیاں وغیرہ جو ہیں وہ ذبح قربانیاں وغیرہ دی. یہ بات مسلمانوں کو سخت ناپسند تھی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. تو اب خصوصی احکامات دیے گئے کہ دیکھو، کسی قوم سے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کے گھر سے روک دیا ہے کہ تم اب ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو، ظلم کرنے لگو. اور یہ جو الفاظ ہیں اس کو کہا جاتا ہے انتہائی گولڈن پرنسپل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، ایک سنہری اصول ہمیشہ کے لیے کہ جو کوئی بھی نیکی کا اور بھلائی کا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو. یہ نہ دیکھو کہ جناب ہمارے مسلک کا یہ کام ہو رہا ہے تو ہم تو مدد کریں گے، اور فلاں مسلک کا ہے تو جناب یہ ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے، خیر کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوں ہم اس کی مدد نہیں کریں. یہ جو تعصب ہے یہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. یہ دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا عمل کیا جا رہا ہے. نیکی کا عمل اگر عمل ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا اگر عمل ہے، تو اس میں تعاون کرو. جو عمل کر سکتے ہو، قول کے اعتبار سے، زبانی اعتبار سے کوئی تعاون کر سکتے ہو، مالی تعاون کر سکتے ہو، وقت دے سکتے ہو، تو انسان کو دینا چاہیے. یہ ہے اصل میں گولڈن پرنسپل جو یہاں بیان ہوا. اور اسی طرح برائی کا کام ہے، تو اب وہ کوئی بھی برائی کا کام ہو اور کوئی بھی کر رہا ہو، ہرگز اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ جو اصول ہے کہ نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور برائی کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ دوسری مرتبہ احکامات آ رہے ہیں، حلال اور حرام کی جو ہے وہ فہرست، اور یہ اتنا اہم اصول ہے کہ 4 مرتبہ آئے گا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 21 رکوع میں سورہ بقرہ کے، اب یہاں تھوڑا اور تفصیل سے آ رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں، مردار کی بھی تفصیل آئے گی کہ اللہ پاک نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اور یہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی تھی کہ اللہ پاک نے ساری چیزیں حلال قرار دی ہیں سوائے چند کے. جیسا آدم علیہ السلام کو جنت میں، عارضی جنت میں بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا ہر شے حلال ہے سوائے ایک درخت کے، یہ نہ کھانا، بس یہ آزمائی تھی. اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں ہمارے لیے ساری کی ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے سوائے چند کے، اور وہ چند چیزیں حرام قرار دی گئی وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو انسانی جسم، انسانی باڈی، انسانی معاشرہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. گویا برائی کا پہلو اس میں بہت نمایاں، اگر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے تو انسان کے اندر اخلاقی، روحانی اور معاشرتی بیماریاں ہیں جو کہ پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ اصول ہیں، اب آئیے اس کی تفصیل پڑھ لیجیے. حرمت علیکم المیتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کر دیا ہے. اب مردار کی تفصیل، وہاں پر صرف ایک الفاظ آئے تھے میتہ، جو ہے وہ اللہ پاک نے مردار حرام کر دیا. اب مردار کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی، کون کون سی چیزیں مردار ہیں، اور خون اللہ پاک نے جو حرام کیا اس کی حکمت کیا ہے. وَدَّمُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَدَّمُ، اللہ پاک نے تم پر مردار حرام کیا، خون حرام کیا ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور اسی طرح وہ جانور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو، گویا اس میں نجاست شامل ہو گئی شرک کی. یہ جو قربانی ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وہ جانور ذبح کر دیا گیا، کسی بت پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی استھان پر، تو گویا اس میں شرک کی آمیزی شامل ہو گئی، لہٰذا وہ بھی حرام ہو گیا. اب مردار کی تفصیل، ولمنخنقہ، اسی طرح وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، یعنی پٹا تھا اسی کی وجہ سے اس کا گلا گھٹ گیا اور مر گیا، خون نہیں نکل سکا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون حرام ہے، اور خون کے اندر سارے کے سارے جراثیم ہوتے ہیں، کہ اگر خون باہر نکل جائے تو گوشت جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن اگر خون نہ نکل سکے تو پھر جتنے بھی جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں اگر اس میں ہیں، تو وہ اس کے خون میں شامل ہوتی ہیں جو انسان کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. لہٰذا نمبر ایک، وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو. نمبر دو، بل موقوضہ، اسی طرح وہ جو چوٹ کھا کر مرا ہو، کسی بلندی سے گر گیا یا جو ہے وہ چوٹ کھا کر مر گیا. بل متردیہ، اور وہ جو کہ گر کر مرا ہو، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں اگر کوئی جانور تھا وہاں پر چل رہا تھا وہاں سے گر کے مر گیا اور جو ہے اس کی جان نکل گئی اس سے پہلے پہلے کہ اس کو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. وہ نتیحا اسی طرح سینگ مارا ہوا جانور کسی نے آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مار دیا اس کی وجہ سے شدت کی وجہ سے وہ مر گیا وہ بھی حرام ہو گیا گویا وہ سارے کے سارے مردار کی شکلیں. وما اکل سبع اسی طرح سے وہ جس کو جانور درندے نے کھایا ہو الا ما ذکیتم سوائے اس کے کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو یعنی درندے نے پکڑا اس کو لیکن ابھی اس کے اندر زندگی باقی تھی اور آپ گئے تو وہ درندہ توڑ گیا یا بھاگ گیا آپ نے اس کو جو ہے ذبح کر لیا خون اس کا نکل گیا زندگی کی حالت میں حیات تھی اس کے اندر ابھی لائف موجود تھی تو پھر وہ بھی جو ہے حلال ہو سکتا ہے. وما ذبح علی النصب اسی طرح لغیر اللہ کی مزید وضاحت آ رہی ہے اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو استھانوں پر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مندروں میں جا کر یا بتوں کے نام پر جا کر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا تھا تو جو بھی پرستش گاہوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور اسی طرح سے وہ پانسے کے تیر جو ہیں جن کے ذریعے تم گوشت کی جو ہے تقسیم کیا کرتے تھے وہ بھی حرام ہے. ہوتا یہ تھا کہ سارا گوشت جمع کر لیا ذبح کرنے کے بعد اب تیر مارتے تھے اور کہتے تھے بھی اللہ کے لیے فلاں کے لیے تو یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی کہ وہ نجس ہو گیا وہ ناپاک ہو گیا اس میں شرک کی آمیزش آ گئی. ذالکم فسق یہ سب کا سب گناہ کے کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن یہ جو کافر ہیں یہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. اب اس سے آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تقریباً آخری دور کی آیات ہیں. 6 ہجری میں اس کا اکثر و بیشتر حصہ نازل ہوا ہے اور خاص طور پر اب آیت میں آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن حکیم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور عین حج کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت قرآن حکیم کی آخری آیت ہے اور اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ایک روایت بھی نقل کی جاتی ہے. اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہودیوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ یہ آیت اتنی عظیم آیت ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. اس لیے کہ اللہ پاک نے آج کے دن دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا آج تمہارے نبی پر آ کر یہ جو ہے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم تو ان سے ہرگز نہ ڈرنا. وخشونی اور مجھے سے ڈرتے رہو میرا ہی تقویٰ اختیار کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ تکمیل دین ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وجہ سے آپ کو رسول کامل کہا جاتا ہے. ہر اعتبار سے آپ پر تکمیل ہو گئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا قرآن جیسی عظیم نعمت دے کر. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. دو مرتبہ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت آ چکی ہے سورہ آل عمران میں اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آیت نمبر 19. اسی طرح آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تیسری مرتبہ یہاں پر آیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور اللہ پاک نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند کیا. میں نے وضاحت کی ہے پہلے بھی کہ دین بنیادی طور پر مراسم عبودیت کو نہیں کہتے. یہ نماز روزہ زکات یہ تو بنیادی طور پر پلرز آف اسلام ہے. دین کہتے ہیں پورے کے پورے نظام زندگی کو جس میں عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں سیاسی نظام بھی ہے معاشی نظام بھی ہے معاشرتی نظام بھی ہے ایک اخلاقی نظام بھی ہے پورا کا پورا. تو گویا یہ ہے نظام جس کو دین کہا گیا. وہ رضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. اب اس میں کیونکہ حرام اور حلال کی فہرست آ رہی ہے لہذا ایک انتہائی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس حلال ہو ہی نہ کھانے کے لیے ایسی صورت حال آ گئی فاقہ آ گیا اب مجبوراً اگر وہ حرام کھا رہا ہے تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مجبوری کے حالت میں حرام صرف اتنا کھایا جا سکتا ہے کہ انسان کی جان بچ جائے. اس آیت کے حوالے سے ایک اہم بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجیے. فمن اضطر فی مخمصۃ تو پس جو کوئی بھی لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے بھوک کی شدت سے اس کی جان نکل رہی ہو غیر متجانف یثمن اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو حرام کھانے کی طرف اس کا رجحان نہ ہو لیکن بھوک کی وجہ سے جان نکل رہی ہے تو ان اللہ غفور رحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے. جان بچانے کے لیے حرام شے میں سے صرف اتنا کھایا جا سکتا ہے کہ انسان کی جان بچ جائے یہ جان اور جسم کا جو رشتہ ہے یہ باقی رہے. لہٰذا اس حوالے سے میں توجہ دلاؤں گا کہ اس وقت موجودہ دور میں جس وقت میں اور آپ سروائو کر رہے ہیں یہ زندگی ہماری جو ہے اکثر و بیشتر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حرام چیزوں سے بچا ہوا ہو. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہرحال ہم انٹرسٹ میں سود میں انوالو ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو ہم میں سے وہ ہیں جو براہ راست سود لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے وہ سودی لین دین سے, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن جس نظام کے تحت اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں, ظاہری بات ہے جس چھتری تلے آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو پورا کا پورا سودی نظام ہے. اس میں آپ یہ جو الیکٹرسٹی استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں, ٹیلی فون ہو, پانی کا نظام ہو, یعنی جو بھی یوٹیلیٹیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے جب اس کا پلانٹ لگا گیا وہ سود پر قرضہ لیا گیا ہے, لہٰذا آپ اس کو جو پے کرتے ہیں وہ سود جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. آپ ایک بسکٹ نہیں کھاتے اس کے اندر بھی سود شامل ہے. وہ انڈائریکٹلی ہم میں سے ہر ایک سود کے دکان سے جو ہے وہ گزر رہا ہے, وہ دکان انہیل کر رہا ہے اپنے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرما دی تھی پہلے سے. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اگر سود براہ راست سود سے بچ بھی جائیں لیکن سود کے دکان سے نہیں بچ سکیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دھواں, جس طرح اگر یہاں پر آگ جل رہی ہو اور آپ سانس لے رہے ہو تو دھواں بہرحال آپ کے جسم کے اندر جائے گا, تو اسی طرح انڈائریکٹلی ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے سودی معاملات میں انوالو ہو رہا ہے. ہم میں سے متقی انسان بھی کیوں نہ ہو, بہرحال کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کا لنک جو ہے وہ سودی نظام سے بنتا ہے. اور سود کے حوالے سے بات اچھی جا چکی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو ڈرتے ڈرتے بہرحال سنائی دی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور اس کا کم ترین حصہ, ہلکا ترین حصہ, وَأَيْسَرُهَا, ہلکا ترین حصہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, تو اس کا جو ہے وہ 70واں حصہ کیا ہوگا, اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بارہ اس وقت پورا کا پورا نظام, معاشی نظام, یہ یہودیوں کے ماتحت انٹرسٹ بیس اکانومی پر مبنی ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے حرام چیز میں جو ہے انوالو ہو رہا ہے. یہ اصل میں ایک کفارہ یہ ایسا کہ اگر ہم جو انہیل کر رہے ہیں بارہ سود ہمارے اندر جا رہا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم پر اتفاق کرنے کی کوشش کریں, اپنے معاملات کو جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ہم انوالو تو ہو رہے ہیں لیکن کم سے کم انوالو ہوں, اتنا انوالو ہوں کہ جتنا جان اور جسم کا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے, اور جو جان آئے اس روزی کو استعمال کر کے وہ پھر ہم لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے, دین کے قیام کے لیے. تو یہ کفارے کا عقیدہ ہے, جس طرح آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے, اسی طرح جس نظام کے تحت اس وقت ہم کی زندگی گزار رہے ہیں یہ پورا کا پورا نظام باطلانہ ہے, فاسقانہ ہے, کافرانہ ہے. آج ساتواں رکو انشاءاللہ پڑھ لیں گے, اس سے بات واضح ہو جائے گی. تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم باطلانہ, کافرانہ, فاسقانہ, ظالمانہ نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, تو انڈر پروٹیسٹ زندگی گزاریے, مجبوری ہے ظاہری بات ہے ہماری, لہٰذا اس کے خلاف جد و جہد کر کے ہم گویا کفارہ ادا کر سکتے ہیں. تو جو کوئی بھی بھوک سے لچار کر دیا جائے اور اس کا گناہ کی طرف رجحان نہیں ہو تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. یا سلونا کا ماضا اہل لہم, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے. کل اہل لہم الطیبات, اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وما علمت من الجوارح, اور اسی طرح وہ سدھائے ہوئے شکاری جانور جو تم سدھاتے ہو, مکلبین جن کو تم سدھاتے ہو جانور پکڑنے کے لیے یعنی شکار کے لیے, تو علمونا ہننا, تم ان کو سکھاتے ہو, مما علمکم اللہ, اس کلام کے ذریعے یا اس صلاحیت کے ذریعے جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہے. یہ شکار میں خاص طور پر جو شکرا استعمال ہوتا ہے, کتا استعمال ہوتا ہے, شکاری کتا, تو اگر آپ نے اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا تو اب اگر وہ کسی جانور کو پکڑ لے, خرگوش کو پکڑ لے یا کسی اور جانور کو, تو اگر اس کو زخم بھی لگا دے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا, اس کو بہرحال کھایا جا سکتا ہے. اس صورت میں کہ جب آپ اس کو پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں اور ذبح کر دیں, تو فاکلو مما امسکنا علیکم, تو پھر کھایا کرو ان میں سے جو تمہارے لیے روکے رکھے, واذکروا اسم اللہ علیہ, اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو, یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, اور یہ اگر کر لیا تو وہ حلال ہو گیا. واتقوا اللہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, ان اللہ سریع الحساب, اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں, وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور اسی طرح سے ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی, یہ یہودی اور عیسائی, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اب کنڈیشنل یہ ہے کہ وہ کھانا جو ہے آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے ذبح کیا طریقے سے, جھٹکے کا کھانا نہیں کھا سکتے آپ. جھٹکا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, एक तरीका वो है जो हम करते हैं मुसलमान, बिस्मिल्लाह अल्लाह वो करते हैं, गर्दन पर छुरी चलाते हैं, और कुछ देर तक वो जानवर तड़पता है, तड़पने की वजह से उसके जो 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 खून है वो जगह जगह से निकलकर खून बह जाता है। अब जो उसका गोश्त है वो पाकीजा, उसके अंदर खून के जरासीम बाकी नहीं। लेकिन झटके का जानवर ही होता है, और अक्सर और बेहतर यूरोप में झटके से जो है वो ज़िबा किया जाता है कि जानवर की एकदम से गर्दन उड़ा दी। इसका नतीजा होता है कि वो खून जो उसके जो जर्रात हैं वो उसके अंदर बाकी रह, उसके पार्टिकल्स बाकी रह जाते हैं खून के अंदर, जिसकी वजह से पास नहीं होता। तो लिहाजा इसमें से इतनी तहकीक कर लेनी चाहिए, चाहे ईसाइयों का हो यहूदियों का हो, कि वो झटके का खाना ना हो, झटके का ज़िबा किया हुआ ना हो, तो वो खा सकते हैं। तो फरमाया वतअमुल्लज़ीना ऊतुल किताबा हिलुल लकुम, और जितना उन लोगों को खाना जिनको किताब दी गई वो तुम्हारे लिए हलाल है, वतअमुकुम हिलुल लहुम, इसी तरह तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है, वल मुहसनातु मिनल मोमिनात, और इसी तरह से पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और इसी तरह से वो पाक दामन औरतें, खानदानी औरतें जो अहले किताब में से हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई कि तुम उनसे निकाह कर सकते हो, मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले गुजरे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इदा आतई तुमु हुन्ना, इस सूरत में कि जब तुम उनको मेहर अदा कर, उजूरा हुन्ना उनके मेहर दे दो पूरे पूरे, मोहसिनीन, और निकाह करते वक्त ये नियत हो कि घर बसाना मतलूब हो, किसी यहूदी या ईसाई औरत से निकाह किया जा सकता है, कंडीशन ये है कि उसको उसको घर बसाने की नियत से निकाह किया जाए, गैर मुसाफिहीन ना के मस्ती निकालने को, वला मुत्तखिज़ी अफ़दान और ना ही छुपी आशनाइयां निकालने के लिए, वमा यफ़ुर बिल ईमान और जो कोई भी कुफर करेगा ईमान लाने के बाद, फ़क़द हबिता अमलुहु तो उसके सारे के सारे आमाल हब्त हो गए, जाया हो गए, वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, ऐसा शख्स आखिरत में खसारा पाने वाले में से हो जाएगा। इस आयत मुबारका में इजाजत दी गई है कि जो नॉन मुस्लिम, उसमें खासतौर पर यहूदी ईसाई, उन ख़वातीन से निकाह किया जा सकता है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई थी उस वक्त मुसलमान गालिब थे और यहूदी और ईसाई जो है मगलूब थे, लिहाजा गालिब और मगलूब होना इस बात को जहन में रखिएगा कि जब दीन इस्लाम गालिब हो और अगर आप किसी ऐसी औरत से निकाह करेंगे तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो आपके जब खानदान में आएगी और आपके अखलाक से, आपके दीन से मुतासिर होगी, और 99% इस बात की उम्मीद है कि मुसलमान हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह कि जो औलाद होगी वो यकीनी तौर पर आपकी ये मुसलमान होगी। लेकिन मौजूदा हालात में इसकी इजाजत तो है, लेकिन इस बात का खतरा है कि हम मगलूब हैं और उनका दीन गालिब है। लिहाजा जिस तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ, आपके इल्म होगा कि वो खातून आई और काफी अरसे रही, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं हो सकी, बहरहाल फिर उसको वापस जाना पड़ा और जो है वो अपने आबाव जात के बाद वापस चली गई। बड़े शौक शौक से लेकर आए थे, लेकिन जाहिर बात है दीन उनका गालिब है, हमारा दीन गालिब नहीं है, और वो औलाद को भी ले गई, गालिबन पता नहीं औलाद है या नहीं। तो कहने का मतलब ये इजाजत तो है निकाह करने की, लेकिन दीन की मगलूबियत की जो है वो बहुत इसमें इम्पोर्टेंस है। अब अगर औरत जो है ईसाई या यहूदी होगी तो यकीनी तौर पर उसके जो बच्चे होंगे वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते, वो लाजमन उसी अपनी जो है वो अपनी वालदा की जो है वो दीन पर होंगे। इसी तरह अमरीका, कैनेडा या और दीगर यूरोपीय मालिक में जो आप निकाह करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो औरत अपने बच्चों को मुसलमान होने दे, अगर वो खुद ईसाई है तो वो हरगिज़ उसको मुसलमान नहीं होने देगी। तो बहरहाल दीन ने इजाजत दी है, लेकिन बेहतर सूरत हाल है कि किसी मुसलमान औरत से शादी की जाए, और अगर कोई बहुत ही जरूरत या किसी हिकमत के तहत अगर निकाह भी किया जा रहा हो तो उसकी इजाजत है। बहरहाल वमा यकफुर बिल ईमान, जो मुनकिर हुआ ईमान से, फकद हबिता अमलुहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, या अय्युहल लज़ीना आमनू। अब शरीयत के अहकामात में खास तौर पर गुस्ल, वुजू और तयम्मुम का जो है तरीका बयान हो रहा है, इससे पहले सूरह निसा में भी आ चुका है। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम इलस सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो यानी नमाज पढ़ने की नियत करो, नियत नमाज का इरादा हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने चेहरों को धो लो, वाईदियकुम और अपने दोनों हाथों को धो लो, इलल मराफिक कोनियों तक या कोनियों समेत, वमसहु बिरूसिकुम और अपने सरों का मसा कर लिया करो, वअर्जुलकुम इलल काबैन और अपने दोनों पैरों को धो लिया करो कखनों तक, वइन कुंतुम जुनुबन और अगर तुम नापाकी की हालत में हो, हालत जनाबत में हो, फत्ताहरू तो खूब अच्छी तरह तहारत हासिल करो यानी गुसल किया करो, वइन कुंतुम मर्दा और अगर तुम हो मरीज, अव अला सफरिन या सफर में हो, अव जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायब और तुम में से कोई बैतुल खुला से आया हो, कजाए हाजत वगैरह करके पूरा आया हो, अव लामसतुमुन निसा या फिर तुमने औरतों से सोहबत की हो, فلم تجدو مان اور تمہیں کوئی پانی نہ مل سکے فتیمموا صعیدا طیبا تو چاہیے کہ تم پاک مٹی کا کسب کر لیا کرو, پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من تو چاہیے کہ اس مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر زبردستی کوئی تنگی پیدا کر دے. ولکن یرید بلکہ وہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم اور تاکہ وہ اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیں. لعلکم تشکرون اور تاکہ تم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. تو اب ذہن میں پہلی بات تو یہ آئی ہے سورہ مائدہ 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے, تو اس سے مراد کیا کیا اس سے پہلے مسلمان غسل اور تیمم وغیرہ کے مسائل سے ناشنا تھے کیا؟ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے پہلے سے تیمم اور غسل اور وضو وغیرہ کے فرائض جو ہیں بیان کر دی گئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو غسل اور غسل کے فرائض پہلے سے بتا چکے تھے. یہ بعد میں تو اس کو ریکگنائز کیا گیا کہ اس طرح سے باقاعدہ کیا کرو, تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی اس کو بعد میں باقاعدہ ریکگنائز کیا گیا. بالا اس میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں. نمبر ایک وضو, وضو کے چار فرائض اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے. ایک ہے وضو کا فرض جو لازمن پورا ہونا چاہیے, اگر آپ نے فرض پورا نہیں کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. پانی آپ کے پاس کم ہے یا ٹائم اگر تھوڑا ہے تو صرف فرض وضو کر لیا جائے, ایک مرتبہ چہرہ دھویا جائے, ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جائے, ایک مرتبہ ایک چوتھائی سر کا مسا کر لیا جائے, اور ایک مرتبہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا جائے, آپ کا وضو ہو گیا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن سنت طریقہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بہتر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو ہمیں سکھایا ہے اس میں مسواک بھی کی جائے, اس میں اطمینان سے دانت صاف کیے جائیں, تین مرتبہ کلی کی جائے, ناک میں پانی ڈالا جائے, تین مرتبہ چہرہ دھویا جائے, تین مرتبہ ہاتھ, یہ اہتمام سے کرنا سنت ہے. لیکن فرائض جو ہیں وہ صرف چار ہیں جو وضو کے یہاں بیان ہوئے. اسی طرح غسل کے فرائض, غسل میں صرف تین فرائض ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ اگر آپ کے پاس پانی کم ہے یا وقت کم ہے, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ نکل رہا ہے اور آپ کو غسل کرنا ہے ناپاکی کے عالم میں, تو آپ صرف فرض غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یا سفر میں پانی کم ہے اور آپ کو غسل کرنا پڑ رہا ہے تو آپ صرف فرض غسل کیجئے. اور وہ فرض غسل کیا ہے؟ ایک مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے, اور یہاں تک کہ غرارے بھی کیے جائیں یہاں تک پانی ڈالا جائے اچھی طرح. ایک مرتبہ کلی کرنا فرض ہے, ذہن میں رکھیے فرض, سنت نہیں فرض. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی, اور شرم و حیا کی وجہ سے ہم نہ کسی سے پوچھتے ہیں. بہت بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے. اب ظاہر بات ہے آپ نے فرض ادا نہیں کیا تو آپ پاک ہی نہیں ہوں گے. تو غسل میں سب سے پہلا فرض ہے منہ بھر کر کلی کرنا, اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ غرارے کریں, یہاں تک پانی جانا چاہیے. اور اگر روزہ ہے تو پھر غرارے نہ کریں, کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ پانی اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا. ایک مرتبہ نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ گیا, یہ فرض ہے. اور تیسرا فرض یہ کہ پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا, فتطہروا, خوب اچھی طرح پانی کو جو ہے وہ جسم پر بہاؤ کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. ایک مرتبہ جسم پر پوری طرح پانی بہانا فرض ہے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ پاک ہو جائیں گے. لیکن غسل کا سنت طریقہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا اچھی طرح, کہ پہلے وہ جگہ جو ناپاک ہو اس کو صاف کیا جائے, پھر پورا وضو کر لیا جائے, بلکہ اس سے پہلے استنجا کر لیا جائے اچھی طرح, پھر آپ وضو کر لیں پورے اہتمام سے, اور پھر تین مرتبہ اچھی طرح جسم پر پانی بہائیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر آپ مریض ہوں اور بیماری اتنی شدید ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے تو اجازت ہے آپ تیمم کر لیجیے. اور اسی طرح سفر میں پانی نہیں ہے یا پانی ہے تو صرف پینے وغیرہ کے لیے, تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کی کل میں نے وضاحت کی تھی کہ تیمم میں بعض لوگوں کے نزدیک تین فرائض ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک دو فرائض ہیں. تین فرائض اس بات سے کہ آپ ذہن میں ارادہ کریں, نیت کریں کہ آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں, بیماری کی وجہ سے یا پانی کی شارٹیج کی وجہ سے. یہ ارادہ جو ہے یہ بھی فرض اس میں شامل ہے. بارہ سے ایک فرض یہ کہ چہرہ کا مسا کر لیا جائے, پانی مٹی پہ ہاتھ مار کر پاک مٹی صاف کر کے اس طرح چہرہ اس طرح مسا کر لیا جائے, ایک مرتبہ یہ فرض ہے. اسی طرح ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کا مسا کر لیا فرض ہے. اور یہ تیمم غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کو حاجت ہے جنابت میں ناپاکی کی حالت میں اس وقت بھی آپ تیمم کریں گے, اور وضو آپ کو کرنا ہے تب بھی آپ تیمم کریں گے. بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ طہارت و پاکیزگی وہ عمل ہے کہ اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ انسان ناپاکی ہو اور اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہو تو عبادت قبول نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ ہم سورۃ توبہ میں چل کے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد قبا کے جو نمازی تھی ان کی خصوصی ثنا اور ان کی خصوصی مدح فرمائی. انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آئے گا. یہ لوگ بڑے پاکیزہ رہنے والے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اللہ پاک پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اسی طرح طہارت و پاکیزگی ہمارے دین کی بنیاد ہے. حضور فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, یہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے, یعنی ایمان کا حصہ کرا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو بہرحال غسل وضو اور تیمم وغیرہ کا طریقہ ہمیں اچھی طرح آنا چاہیے. نہیں آتا تو کسی سے سیکھ لیں, اس میں شرم کی بات نہیں. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ, اور وہ میثاق جو اللہ پاک نے تم سے لیا تھا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا, ہم نے اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ پاک تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. اب یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ وہی ہے جو ہم کلمہ طیبہ کے ذریعے کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ اللہ ہمارا رب ہے. علامہ اقبال اس کو یوں کہتے ہیں, بہت ہی پیارے اشعار ہیں, کہ انسان اگر شعوری طور پر کلمہ پڑھے تو اس کا احساس ہو کہ یہ کتنا بڑا وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے. فارسی ان کا جملہ ہے, چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, جب میں پڑھتا ہوں کلمہ تو میں لرز جاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ محض کلمہ نہیں ہے, یہ پورا کا پورا دین جو اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں یہ میرے علم میں, لہٰذا ان کے تقاضوں کے تصور سے میں کانپ جاتا ہوں. چونی گویا مسلمانم بلغم کہ دانم مشکلات لا الارا, وتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, تم کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, یعنی اللہ کے دین کے لیے, اور عدل و انصاف پر قائم کرنے, عدل و انصاف کو, عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بنا کر, بن کر. ولا یجرمنکم شنآن قوم, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. اللہ تعدلو, کہ تم عدل نہ کرو. اے دلو, ضرور عدل کیا کرو. ہوا اقرب للتقوی, اور یہی بات زیادہ مبنی بر انصاف ہے, مبنی بر تقوی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ پاک خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو. سورہ نساء میں ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی, اور وہاں پر آیت نمبر 135 میں اللہ پاک نے اسی بات کو ایک مختلف ترتیب سے جو ہے بیان فرمایا تھا. یہاں پر ترتیب مختلف ہو گئی, دونوں مقامات پر عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا. گویا یہ امت مسلمہ جو ہے اس مقصد کے لیے برپا کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام کرنے کی جد و جہد کرے. مبنی پر انصاف نظام قائم ہوگا تو تمام انسانوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکے. جہاں ظلم و زیادتی ہوگی, ان بیلنس جو ہے اکنامک سسٹم ہوگا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ امیر سے امیر تر ہوں گے اور عیاشیاں بدماشیاں کریں گے, اور بعض لوگ بلکہ اکثر و بہتر وہ ہوں گے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے, غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے, یعنی زندگی گزارنے کے بنیادی ریسورسز ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے, اور دونوں کے دونوں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے منحرف ہوں گے. لہٰذا دین کو قائم کرنا, عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا, یہ ہے اس امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری. تو فرمایا اے دلو, عدل قائم کرو. اے دلو ہو اقرب للتقوی, یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو جانتا ہے. اب دیکھیں وہاں پر الفاظ آئے تھے, اگر آپ نے محسوس کیا کہ عدل و انصاف میں یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف اگر کوئی بات جا رہی ہو, تمہارے والدین کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو, تو تم غلط بیانی کر لو. یہاں پر دوسرا اسپیکٹ بیان ہوا کہ کوئی دشمن ہے لیکن حق پر ہے, اب اس کی دشمنی تمہیں جو ہے وہ حق سے روک دے, تو ایسا نہ ہو دشمنی کی وجہ سے تم حق بات کہنے اور حق پر عمل کرنے سے رک جاؤ. تو فرمایا ولا یجری منکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو, کسی دشمن, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو, حقدار کو حق دیا کرو, عدل کیا کرو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے, لہم مغفرت واجر عظیم, کے ان کے لیے بہت مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہ آگ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اب پس منظر میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 6 ہجری میں آیات مبارکہ نازل ہو رہی ہیں, اور اس سے پہلے غزوہ احزاب ہو چکی ہے. غزوہ احزاب پہ پورا تذکرہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں, لیکن غزوہ احزاب میں 12,000 کا لشکر یہ مشرکین مکہ بھی تھے، یہودی بھی تھے، بنو غطفان کے قبائل بھی آ چکے تھے، اور یہ پورا کا پورا لشکر آیا تھا مدینے کے اطراف میں ان کو گھیر لیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائی مسلمانوں کی، اور یہ 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا بال بھی کا نہ کر سکا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے، اس کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس نعمت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تم پر ہوئی۔ اذ ھم قوم، جب ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، یعنی تم پر جنگ نافذ کر دیں۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی اتنا بڑا لشکر لے کر آئے حملے کے ارادے سے، ایک مہینے تک انہوں نے قیام کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تدبیر سکھائی مسلمانوں کو کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، غزوہ خندق اس کے پس منظر میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ اب دو رکوع تاریخ ہے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم چار رکعت تراویح پڑھ لیں گے۔ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے 12 نقیب، 12 سردار منتخب کیے تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک سردار منتخب کر کے ان کو خصوصی احکامات دیے گئے تھے۔ یہ نقیب کی اصطلاح جو تنظیم اسلامی میں سب سے چھوٹا یونٹ تنظیم اسلامی کا ہے، اسرا تنظیم، یہ نقیب کی اصطلاح یہیں سے جو ہے وہ لی گئی، کہ جو بھی اسرا ہے اس کا سربراہ، اس کو جو ہے وہ نقیب اسرا کہا جاتا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ پاک نے ان میں سے 12 نقیب منتخب فرمائے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ پاک نے ان سب کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی رسول کے ذریعے بات ان کو بتائی گئی تھی۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے، وَعَزَّتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرتے رہو گے۔ رسولوں کی مدد، ظاہری بات ہے بزنس تھوڑی کرنے آئے تھے رسول، رسولوں کی مدد اس بات کی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے، تو تم ان کی مدد کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے رہو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو لازمن میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازمن تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو اس کے بعد ان پختہ وعدوں کے باوجود بھی اگر تم میں سے کوئی شخص کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، سورہ نساء میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک فعل یہاں پر محذوف ہے، کہ ان کے سارے کے ساری بد اعمالیوں کے نتیجے میں ہم نے ان پر لعنت کی، یہ الفاظ یہاں پر آ جائیں گے، لعناہم۔ اب یہ سب پوری ایک چار سیٹ ہے جو 10 رکوع ہم پڑھ کر آئے سورہ بقرہ میں، یہاں پر اللہ پاک نے مختصرا یہاں بیان فرما دیا کہ ہم نے ان کو جو احکامات دیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ فبما نقضہم میثاقہم، ان کے اس میثاق کو، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، توڑنے کے باسبب، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی جو بات تھی اس کو اس کی اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں، ٹیڑھا کر دیتے ہیں بات کو۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بھول گئے وہ ساری تعلیمات جو ان کو یاد دلائی گئی تھیں، یعنی ان کو جو تعلیمات شریعت دی گئی تھی ساری انہوں نے بھلا دی۔ فلا تزالوا تطلعوا علی خائنۃ منھم الا قلیلا منھم، تو آپ لازمن ان کی طرف سے خیانت پر خبر پاتے رہیں گے۔ یہ اتنے بڑے وعدہ خلاف ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رسولوں سے خیانتیں کی ہیں، تو آپ نے جو ان سے معاہدے کیے ہیں، 3 قبیلے تھے یہودی قبائل، لہٰذا آپ نے جو ان سے معاہدے کیے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ سے معاہدے کی بہت پاسداری کریں گے، آپ تو لازمن خبر پاتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانتوں کی۔ اللہ قلیلہ منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جو خیانت نہیں کریں گے۔ فاعفو عنہم واشفع، اے نبی چھوڑیے انہیں، دفاع کریں، ان سے درگزر کرتے رہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہو گئے ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، جس طرح یہودیوں سے وعدہ لیا ہے شریعت کا، ایسے ہی نصرانیوں سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھی بھول گئے ان تعلیمات کو جس کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو پھر ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے. اب یہ جو آیت مبارکہ اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ عیسائیوں کے اندر خاص طور پر جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں وہ انتہائی شدید ہیں. فرقہ پرستی بدترین صورت جو ہے وہ عیسائیوں میں موجود ہے. یہ پروٹسٹنٹ اور یہ جو دوسرے ہیں, دوسرے کون سے ہیں, کیتھولک, ان کے درمیان بھی آپس میں بڑی شدید نفرت ہے. لیکن ان کے اندر بھی جو ہیں چھوٹے 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 مسالک موجود ہیں جس کی بنیاد پر شدید نفرت. خاص طور پر آئرلینڈ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ انہوں نے بہت کچھ تو خون کیا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. تو فرمایا اب رینا بینا العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ, ہم نے ان کے دلوں میں ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے کہ تم آپس میں لڑتے رہو. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون, اور ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, قد جاءکم رسولنا, دیکھو اب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, اور وہ تمہارے سامنے اب ظاہر کرتے ہیں بہت ساری وہ باتیں کہ جو تم کتاب میں چھپاتے تھے. یہ رسول آ گئے اور تمہارے سامنے اب حقیقت واضح کر رہے ہیں. وہ یافو ان کثیر, اور بہت ساری ایسی باتیں جو معاف کر دیتے ہیں یعنی تم سے درگزر کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اور اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور, نور ہدایت اور کتاب ممنی مبین, یہ واضح کتاب آ چکی ہے. اب یہاں پر نور و مبین سے مراد یقیناً کتاب اللہ ہے, اور نور سے مراد بھی کتاب اللہ ہے. بہرحال اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس نور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین یعنی قرآن حکیم آ چکا ہے. تو ایک اعتبار سے تو نور علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں نور و بشر کا جو جھگڑا ہے وہ بالکل ہی الگ ایسپیکٹ میں چلا گیا. بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نور ہی نور تھے, یعنی ان کا جو جسم تھا وہ ایسا تھا کہ وہ انتہائی نورانی تھا اور روشنی ان کے اندر سے جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتی تھی, ان کا کوئی سایہ نہیں تھا. تو گویا سب سے بڑی جلی ہوئی معجزہ تھا, وہ دکھاتے دیکھو میرا تو کوئی سایہ نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. تو گویا نور ہونے کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سراپا نور تھے, ان کا کوئی سایہ نہیں تھا. پھر جو لوگ بشارت کی بات کرتے ہیں, جو بشر ہونے کی بات کرتے ہیں, وہ پھر ان کی جو اصل نورانیت ہے اس کو یا بالکل اگنور کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دو مسئلہ ہیں, ایک بریلوی مسئلہ ہے, ایک اہل حدیث مسئلہ ہے. ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اختلاف یہ نور و بشر کا جھگڑا ہے. لہٰذا اس حوالے سے بات ہم سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کہا جائے اس اعتبار سے کہ آپ نور ہدایت تھے, مجسمہ نور اس اعتبار سے تھے کہ آپ نے آپ ہی سے تو ہمیں یہ نور ہدایت ملا ہے, تو اس حوالے سے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ سے نور ہی نور تھے, آپ کا جسم اثر اتنا مبارک تھا, اتنا نورانی تھا کہ گویا ان کا سایہ ہی نہیں تھا, تو یہ بات پھر جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے, نہ کسی صحابی نے اس طرح کی کوئی بات کی. اور جیسے میں نے عرض کی, اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑی دلیل جو ہو جاتی, دیکھو میرا سایہ نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, یہ معجزے کے طور پر آپ پیش کر دیتے. تو بارہ نور و بشر کا جھگڑا ہے, اس میں بیلنس ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, نور ہدایت, وہ کتاب و مبین, اور واضح کتاب آ چکی ہے یعنی قرآن حکیم. یادی بھی اللہ من تبا رضوانہ سبول السلام, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے, قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اتباع کرتے ہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی, سبل السلام, سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ پاک اس کتاب ہدایت سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دیں, اور یہ سلامتی کا راستہ یعنی جنت کا راستہ ہمیں بھی سجھا دے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ پاک نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِ ہی, اس کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور اللہ پاک انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. لہٰذا بیٹا ہوں جیسا باپ ہوگا ویسے اس کا بیٹا ہوگا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو منسوخ کیا, لہٰذا یہ شرک ہے اور کفر ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, تو نبی ان سے پوچھیے ذرا کس کا بس چلتا ہے, کس کا اختیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں یا اللہ کے سامنے, کس کا, ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ فرمائے المسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا, و امہ اور اس کی والدہ کو ہلاک کرنے کا, ومن فی الارض جمیعا, اور جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنے کا, تو کسی کے پاس ہے اختیار اس کو روک سکے؟ وللہ ملک السماوات والارض، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کی بادشاہت سلطنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصاری، اب یہ ہے وہ ان کی خوش عقیدگی کا ایک اظہار. وہ یہ کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور آج بھی ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. اس کا جواب ذرا سن لیجئے. وقالت الیہود والنصاری، اور کہا یہودیوں نے نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور انتہائی چہیتے ہیں. ہماری کیا بات ہے؟ جس طرح ہم نے دو مرتبہ پڑھا سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آپ تو ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ہم تو چوزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، نبوت ہم میں آئی، کتابیں ہمیں دی گئیں، لہٰذا آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. اس پر اللہ کا تبصرہ سنیے. کل، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اتنے ہی پسندیدہ ہو چہیتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو پھر اللہ پاک تمہیں یہ عذاب کیوں دیتا رہا؟ تمہاری اپنی تاریخ ہے. یہ ہولوکاسٹ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جناب اس پر بولنا بھی جو ہے وہ جرم ہے، اور کئی عیسائی رائٹر جن کو تم نے پکڑ پکڑ کر اندر کیا ہوا ہے، جنہوں نے تمہارے خلاف حقائق دیے کہ سب جھوٹی باتیں ہیں، 7 لاکھ یہودی نہیں قتل کیے گئے. آپ کو معلوم ہوگا یہودیت میں آج بھی اسرائیل میں یہ قانون موجود ہے کہ کوئی شخص ہولوکاسٹ کے بارے میں لکھ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے نہیں ہوا تھا، یہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا. اور جس صحافی نے لکھا اس کو پکڑ کے انہوں نے اریسٹ کیا ہوا، 2 سال کا اس پہ جو ہے وہ سزا عائد کی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ پھر یہ بتاؤ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا؟ یہ ہٹلر نے تمہارے ساتھ جو کیا 1,33,000 ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں تمہیں گیس چیمبر سے گزار کر سارے کے سارے ہلاک کر دیے، تو اگر تم اتنے ہی پسندیدہ ہو تو پھر یہ عذاب کیوں آتے رہے تم پر؟ یہ نیموکیٹ نظر تم پر کیوں آیا؟ بخت نصر نے آ کر تمہارا تہس نہس کر دیا ہیکل سلیمانی؟ پھر یہ اتنے چہیتے ہو تو یہ سب کیوں ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دیگر مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تم کوئی خاص نہیں ہو. یغفر لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بخشے. ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے. وللہ ملک السماوات والارض، اور زمین، وللہ ملک السماوات والارض ارض وما بینہما، اور زمین اور آسمان کی بادشاہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر، اور بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس اب ہمارے رسول آ چکے ہیں. گویا اتمام حجت ہے، ابھی آخری آخری باتیں کہیں جا رہی ہیں ان کو. ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی ایمان لے آؤ. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے سامنے وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں رسولوں کے سلسلے کے ٹوٹ جانے کے بعد. ان تقولوا، یہ جو فترۃ من الرسل ہے، یہ بات جان لیجئے کہ ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فترۃ الرسل. اور ظاہری بات ہے کہ تقریباً 6 صدیوں کا گیپ تھا یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور 610 عیسوی میں پہلی وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. گویا نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا وہ 600 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری ہوا. تو یہ گیپ جو رسولوں کے درمیان تھا، تو یہ اب آ چکے ہیں اور سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد آئے ہیں، اور اب تمہارے سامنے حقیقت بیان کر رہے ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا آیا. کوئی رسول کی دو حیثیتیں جو ہیں، خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، وہ دیکھو آ چکے ہیں اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. اب یہ جو واقعہ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مصر سے لے کر چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اور صحرا سینا سے گزر چکے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے فرعون بھی غرق ہو چکا ہے جو ہے دریا میں، اور یہ صحرا میں موجود ہیں. من و سلوا نازل ہوا، آسمان سے اللہ پاک نے جو ہے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، پانی نازل، پانی دے دیا، ہر طرح کی نعمت ان کو دے دیے، اور یہ گویا آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں. اب ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی سب کچھ ہو گیا، اب آؤ اللہ کی راہ میں ہم قتال کرتے ہیں، اور یہ ارض فلسطین کو ہم آزاد کرواتے ہیں، ہماری آبا و اجداد کی جو سرزمین، اس کے لیے اب قتال اور جہاد کے مراحل طے کرتے ہیں. یہ ایسی قوم تھی غلامانہ سوچ کے تحت کہ انہوں نے صاف جو ہے وہ جنگ و جدال سے جو ہے صاف طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا اور انکار کر دیا. یہ ہے واقعہ جو اس میں بیان ہو رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، اس جعل فیکم انبیاء، جب اللہ پاک نے تمہارے درمیان بے شمار نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، تمہارے درمیان بادشاہت قائم کی، وآتاکم مالا ما لم یؤتی احد من العالمین، اور تم کو وہ کچھ دیا جو جان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، کتنی عظیم عظیم سلطنت تم نے عطا فرمائی ہے، لہذا تم اس پر شکر ادا کرو اور اس فلسطین کو آزاد کراؤ. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اب دیکھیں یہاں پر یہ وعدہ بھی ہے، پیشنگوئی بھی ہے، حکم بھی جا رہا قتال کا، اور ساتھ ساتھ رسول پیشنگوئی فرما رہا کہ یہ ارض فلسطین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، ہمت کرو قتال کرو اور اللہ پاک تمہیں دے دے گا. لہذا اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس بستی میں، یعنی فلسطین کی بستی میں، التي كتب الله لكم، یہ وہ بستی ہے جس کی فتح تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. ولا ترتدوا على ادبارکم، دیکھو اپنی پیٹوں کے بل نہ پھر جانا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب اٹھو اللہ کے راہ میں جنگ کرو. لیکن قوم کا جواب سنیے کہ میں پس منظر آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ قوم جو غلامی میں زندگی گزارے ان کے اندر جذبہ جہاد باقی نہیں رہتا. جیسے اس وقت ہماری قوم مردہ ہو چکی ہے، ہم بالکل غلام بن چکے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے، لہٰذا وہی جو سود پر قرضے لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، سوچ کی آزادی ہمیں نہیں ملے گی. ہم 60 سال ہو گئے آزاد ہوئے، لیکن فکری اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے ابھی تک ہم آزاد نہیں ہیں، ظاہری بات ہے ہم ابھی غلام ہیں. تو جب تک یہ غلامی کا دور ہوتا ہے، اس میں جذبہ جہاد اور قتال جو ہے وہ مردہ پڑ جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے. لہٰذا کئی 100 سال تک یہ غلامی میں رہے، اور جب جہاد کا اور قتال کا مسئلہ آیا تو قوم کا جواب سنیے غلامانہ سوچ کے تحت، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا فیہا قوماً جبارین، یہ جو ارض فلسطین ہے اس میں مشرکین جو ہیں یہ بڑے جبار لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کے اندر جو بڑی طاقت ہے جنگ جدال کی، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، بھائی ہم تو اس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، یعنی وہ خود ہی وہاں سے چلے جائیں، یوں سمجھیے کہ ہمیں گفٹ دے کر چلے جائیں اور جنگ نہ کریں ہم ان سے، اور ہم خود آ کر وہاں پر اللہ کا دین نافذ کر دیں. جس طرح ہمارے یہاں سافٹ ریزولوشن کی بات ہوتی ہے، جناب الیکشن میں حصہ لیجیے، 51% لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے اور آپ جا کر اللہ کا دین نافذ کر دیجیے. کتنے اچھے لوگ ہیں جو آپ کو 51% ووٹ دے دیں گے بآسانی، اور بآسانی آپ اللہ کا دین جا کر نافذ کر دیں گے، اللہ اللہ خیر اللہ. یعنی اتنا میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا ریگولیشن ہے جو ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد اور قتال کے مراحل طے کر کے اپنا خون دے کر، صحابہ کا خون دے کر جو دین غالب کیا، گویا وہ جو ہے وہ اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی صورتحال بالکل وہ یہاں پر تھی. وَإِنَّا نَدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے ہرگز، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. اب یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ یہ قوم کیسی قوم ہے، اس پر جو میں نے کتنے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، اب یہ قتال کا مرحلہ ہے تو صاف جواب دے رہی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی تھے، یہ دو نوجوان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر یہ بعد میں نبی بھی بنے، شموئیل نبی ایک تھے اور اسی طرح ایک اور نبی تھے، اس وقت میرے ان کا ذہن میں نام یاد نہیں آ رہا. یہ دو نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر تقریر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو نوجوانوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا، انہوں نے تقریر کی باقاعدہ اپنی قوم کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے. ادخلوا علیہم الباب، اے ہمارے دوستوں بھائیوں بزرگوں کھڑے ہو جاؤ اور داخل تو ہو جاؤ، کم از کم اس دروازے تک تو چلو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوا، پس جب تم وہاں پر داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہوگے، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، اٹھو اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور دیکھو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کی مدد آئے گی. اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتا مومن ہو. قَالُوا يَا مُوسَى، اب ان کی ذرا قوم کا جواب سنیے، کہنے لگے اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم تو اس میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ما دامو فیہا، جب تک وہ قوم اس کے اندر موجود ہے. فذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، دونوں جا کر جنگ کیجئے. انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ و جدال کا معاملہ نہیں کر سکتے. وہ من و سلوا کھا رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جا کر خام خواہ اپنی جان جوکوں میں ڈالنے کی. تو اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے. اور ایک لطیف نقطہ یہ کہ یہ عصا بھی لے جائیے جا کر، جسے آپ نے بڑے ہمیں معجزات دکھائے، یہ عصا ماریے گا اور وہاں پر جو ہے انقلاب آ جائے گا، پھر ہم آئیں گے اور انقلاب برپا کر دیں گے. تو فرمایا آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجئے، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے والے نہیں. اب یہ الفاظ جب موسیٰ علیہ السلام نے سنے تو شدید ذہنی کوپ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ بدعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، جو الفاظ آپ سن لیجئے، یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ اپنی قوم سے شدید محبت کرتے تھے، اور قبطی اور بنی اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے لڑتے ہوئے قبطی کو مارا، اس کو قتل کر دیا. آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ سورہ قصص وغیرہ میں، بڑی شدید محبت کرتے تھے اپنی قوم سے، اور پھر کتنی قربانیاں دے کر ان کو آزاد کروایا. لیکن قوم کا یہ جواب سن کر اب ذرا بدعا سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہنے لگے اے میرے رب، میں تو نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا، اور یہ میرا بھائی ہے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، جو وہ اس وقت کے نبی تھے، لہٰذا ہم دونوں ہیں بس، لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم دو صرف انقلاب تو برپا نہیں کر سکتے، قوم ہماری پوری کی پوری کورا جواب دے چکی ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اب موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی کہ اے رب ہمارے، اب ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے، اب ان کے درمیان ہم رہنا بھی نہیں چاہتے. اور اسی بدعا کے نتیجے میں پھر 40 سال تک یہ قوم جو ہے اسی صحرا سینا میں بھٹکتی رہی. بارہ اس 40 سال کے دوران پھر نئی قوم آئی، اور ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، جذبہ قتال تھا، آزاد فضا میں رہنے والے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو وہ بندہ صحرائی تھا، صحرا میں مشکل زندگی گزاری انہوں نے 40 سال تک. پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، طالوت نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا گیا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور بلاخر ارض فلسطین کو آزاد کر لیا. بہرحال یہ بدعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر یہ ارض فلسطین ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی گئی، اب یہ 40 سال تک اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے. یتی ہوں نہ فی الحال، وہ زمین میں اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. فلا تاس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ اب تم اس فاسق قوم کے بارے میں زیادہ غمگین نہ ہونا، زیادہ پریشان نہ ہونا، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آج ارادہ یہ سورہ مائدہ کا ہم اختتام کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے اس وقت میں برکت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.